الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی ہے. مدنی دور کی یہ سورہ ہے، 200 آیات اور 20 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے. غزوہ احد کے بعد اس سورہ کا نزول ہوتا ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. غزوہ بدر ایسا غزوہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک غیر معمولی فتح سے نوازا، اور غزوہ احد ایک ایسا غزوہ کہ جس کے اندر فتح شکست کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک گھاٹی کے اندر معمور کیا کہ یہاں تم نے پہرا دینا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں، فتح حاصل ہو گئی ہے اور ہمارے بھائی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دیں. حالانکہ ذمہ دار روکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس جگہ کو، اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے. وہاں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے کہ یہ حکم یہ جنگ کی حد تک تھا، ابھی تو فتح حاصل ہو گئی ہے. وہ جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایماندار نہیں تھے، وہ پہاڑی کے پیچھے سے واپس آ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور یہی فتح شکست کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. ایک جانی نقصان ہوتا ہے، 70 کے قریب صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی اس خطا کو معاف کیا اسی سورہ کے اندر، کیونکہ ان کا بغاوت کا ارادہ نہیں تھا. سورہ آل عمران، جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہے، آل عمران، عمران کی آل، عمران کا خاندان. اللہ رب العزت نے اس سورہ کی 33 نمبر آیت کے اندر آل عمران کا تذکرہ کیا اور آل عمران کا واقعہ بھی بیان کیا. فرمایا گیا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے چن لیا ہے. اصطفى کہتے ہیں چنے ہوئے کو. آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ، تمام انبیاء مصطفیٰ ہیں، تمام انبیاء چنے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ چنے ہوئے خاندان. آل عمران کی عورت بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مالک میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، یہ تیرے دین کے کاموں کے لیے مخصوص ہوگا. تو جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے عرض کرتی ہے مالک یہ تو لڑکی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو واقعات بیان کیے ہیں پچھلے انبیاء کے، اور اسی طرح جب پچھلے جو اللہ والے اللہ کے ولیوں کے جو تذکرے کیے ہیں اللہ رب العزت نے، یہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے ہیں. یہ واقعات ایسے دل بہلانے کے لیے، سننے کے لیے صرف نہیں ہیں، ان واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کو بیان کیا ہے. چنے ہوئے خاندان کی خاتون گارنٹی سے ولی اللہ، اپنے پیٹ کے معاملے کو نہیں جانتی ہیں کہ اس کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آج بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں علم غیب کے، اور یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالا گیا. آج کوئی بھی اٹھتا ہے تو اسی صفت کا سہارا لیتا ہے، اور کتابوں کے اندر واقعات بھی ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، غیب کا جاننے والا ہو. اسی لیے تو کامل ولی کی تلاش میں نکلتے ہیں تین افراد، دل کے اندر یہ گمان لیے ہوئے کہ کامل ولی وہ ہوگا جو ہمارے باطن سے آگاہ کرے گا، اور تین سوالات لے کر نکلتے ہیں، اور کامل ولی جو ہیں وہ جنگل میں ملتے ہیں پھر، اور ایسے کامل ہیں کہ پہلے ہی انہوں نے سوالوں کے جواب لکھ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تین افراد آ رہے ہیں اور ان کے یہ سوالات ہیں. اللہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کی سچی ولی اللہ وہ اپنے متعلق بھی نہیں جانتی. وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی کا نام مریم رکھا جاتا ہے، یہ وہی مریم صدیقہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی یہ آل عمران جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے. اللہ کی عبادت کرتی ہیں حجرے کے اندر. زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی کفالت کریں گے. ان کے حجرے میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم کہتی ہیں کہ یہ پھل مجھے میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ دیتا ہے. تو زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ بے اولاد تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی وقت. یہاں بھی دیکھیں عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے کہ وقت کا نبی ہیں، اپنی اولاد پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں. اور آج معاشرے کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہی عقیدے نظر آتے ہیں کہ آج یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہستی جو ہے اس کا تعویذ جو ہے بڑا کام کرتا ہے، فلاں دربار کے اوپر جائیں، مزار کے اوپر جائیں، بیٹے کا تعویذ دیا جائے گا تو بیٹا ہوگا، بیٹی کے تعویذ دیا جائے گا تو بیٹی ہوگی. پیر صاحب کا تیر جو ہے وہ چونکتا نہیں ہے. اللہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے کہ وہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، مالک مجھے صالح اولاد عطا کر. یہ واقعات جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جو آیات ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو، یہ امت محمدیہ، اس کو امت خیر کہا ہے کہ یہ خیر والی امت ہے، بھلائی والی امت ہے. فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. بہترین امت, امت خیر اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کی خیر چاہتے ہو, لوگوں کی بھلائی چاہتے ہو. اور وہ خیر اور بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف, تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو, معروف کا حکم کرتے ہو, معروف کی تعلیم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور منکرات سے روکتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک, نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ایمان, ایمان خالص, شرک سے پاک ایمان. تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہو, شرک سے پاک ایمان کی دعوت. ملاوٹ والا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہم خود ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے, لینا پسند نہیں کرتے. وہ رب کائنات وہ کیسے ملاوٹ والی چیز کو پسند کرے گا یا قبول کرے گا؟ تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ایمان خالص کی دعوت اور پھر اعمال کی دعوت, اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک, کفر. ایمان والے ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تمام اعمال کی بنیاد سے پہلے ایمان. ایمان وہ ہے کہ یہاں سے ساری خیریں پھوٹتی ہیں. ہر خیر جو ہے وہ ایمان کے بعد ہے. فرمایا تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ, ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے, اللہ کے نافرمانوں کی ہے. اللہ کے بندو, اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امت خیر کے اندر ان افراد کو شامل کیا ہے کہ جو نیکی کی تعلیم دینے والے ہیں, برائیوں سے روکنے والے ہیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ان کی دعوت کے دو بنیادی جز, لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف, اور طاغوتوں سے اجتناب کروانا. انبیاء جو ہیں اسی مشن کے اوپر کام کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں. اور دوسری جگہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ مبشرین و منذرین. سورہ البقرہ کے اندر فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, اعمال صالح اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور جنہوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا ان کے لیے ڈراوے ہیں. انبیاء ڈراوے سنانے کے لیے بھی آئے ہیں. اللہ کی کتاب کے اندر ہمیں نوح علیہ السلام کی دعوت ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ دعوت کو اٹھاتے ہیں اپنی قوم کے سامنے. 950 سال جو ہے لگاتار جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. بہت بڑا دورانیہ ہے, بہت بڑا پیریڈ ہے. کتنا بڑا صبر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. آج ہم 2 سے 3 دفعہ دعوت دیتے ہیں, کوئی نہیں مانتا تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بھی حوصلہ تھا, اللہ رب العزت نے یہ حوصلہ عطا کیا ہوا تھا کہ 950 سال جو ہے ایمان کی دعوت دیتے ہیں. سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مالک, میں نے ان کو دن کو بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, اکیلے اکیلے کر کے بھی ان کو دعوت دی, مجمع کے اندر بھی دعوت دی, ان کے گھروں کے اندر جا کے بھی دعوت دی. میں نے جتنی زیادہ ان کو دعوت دی یہ اتنے زیادہ مجھ سے دور بھاگے. ان ظالموں نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا. یہ ایک نبی کا انداز, اور یہ انداز کیوں نہ ہو, یہ ڈیوٹی تھی, یہ ذمہ داری تھی نوح علیہ السلام کی. اور اسی دعوت کا انداز جو ہے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اندر ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دیکھیں جہاں جیل کے اندر قید ہیں, ایک ایسے جرم کی پاداش میں جو جرم یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا, بلکہ اس سے بچنے کے لیے جیل کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے, مالک یہ جرم کرنے سے بہتر مجھے قید لگتی ہے, اور قید کے اندر جو ہے داخل کر دیے جاتے ہیں. وہاں بھی جب موقع ملتا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل کے رفیقوں کے سامنے دعوت رکھتے ہیں, یا صاحب یسجنی, آئے میرے جیل کے رفیقو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ ایک الہ بہتر ہے یا جو متفرق الہ تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا, یہ اللہ کے علاوہ جو تم نے یہ اور نام رکھ لیے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہیں. انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ نام تم نے رکھے ہیں, تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی. وہی دعوت دیکھیں آج سے ہزاروں سال پہلے جو یوسف علیہ السلام نے دی, آج بھی وہی الفاظ دعوت کے لیے کافی ہیں, آج بھی نام ہی نام ہے. کسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ داتا ہیں, یہ دستگیر ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ کھوٹی سے کھری کر دیتے ہیں, یہ نام ہی نام ہے. اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی, اور نہ ہی مشرک کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے. یہ برہان, یہ دلیل جو ہے یہ قرآن کے اندر آج بھی محفوظ ہے, یہ دلائل آج بھی موجود ہیں, اور آج بھی اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے. اسی طرح یہی دعوت جو ہے یہ شعیب علیہ السلام لے کے اٹھتے ہیں, اور قوم یہ کہتی ہے کہ اے شعیب, تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد جو ہیں پوچھتے آئے ہیں, ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی کہ تو آگے چل کے جو ہے اپنی قوم کا نام روشن کرے گا, اور اگر تیری برادری اور تیرا یہ خاندان تمہارے پیچھے نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میری برادری اور میرے خاندان کا ڈر تمہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ جس کے پاس کل جانا ہے. یہی دعوت جو ہے ابراہیم علیہ السلام لے کر اٹھتے ہیں, اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں, والد کو دعوت دیتے ہیں, اپنے علاقے والے کو دعوت دیتے ہیں, وقت کے حکمران کو دعوت دیتے ہیں, دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے. متکبر شخص نے کہا کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام اگلے دلائل کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت الذی کفر, کافر حیران رہ جاتا ہے کہ اس دلیل کا جواب کیا دوں. دعوت دینے کے بعد پھر پریکٹیکل بھی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے ان باطل الہوں کو توڑتے ہیں, ان کے عقیدوں کے اوپر ضرب لگاتے ہیں, بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں, بڑے بت کو, کہ یہ آئیں گے اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اور وہ آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے, اس گمان کے ساتھ آتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے, لگاتار یہ دعوت دے رہا تھا کہ یہ سنتے نہیں ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, نفع اور نقصان کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے ذہنوں کے اندر پہلے سے یہ دعوت موجود تھی, اور اس شخص کا خاکہ بھی موجود تھا. اپنے درمیان یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہو یہ اسی شخص کا کام ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں تو سوالات کیا جاتا ہے کہ ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے. بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں اور کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے جو دعوت دی جا رہی تھی کہ ایک عرصہ دراز سے ابراہیم علیہ السلام کو پھر دعوت کا موقع ملتا ہے. کہتے ہیں اس بڑے سے پوچھو نا کس نے کیا ہے, بجائے اس کے کہ دلیل دیتے وہ کہتے ہیں ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں ان کو پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے ہو. تف ہے تمہارے اوپر, تمہارے عقیدوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تراشتے ہو, اپنی مرضی کا چہرہ ان کو دیتے ہو, ان کے خد و خال بناتے ہو, اور انہیں کے سامنے جو ہے موتقف ہو کے بیٹھ جاتے ہو. یہ وہ زبردست دلائل ہیں. اللہ رب العزت سورہ الانعام کے اندر فرماتا ہے کہ یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اپنی قوم کے مد مقابل. اسی دعوت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے. سورہ المائدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے جو آپ کے اوپر اپنے رب آپ کے رب نے نازل کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے یہ پہنچایا نہ اس کو چھپا لیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ڈیوٹی, یہی ذمہ داری کہ جو دین آپ کے اوپر پہنچایا گیا, جو احکامات آپ تک پہنچائے گئے ہیں بذریعہ وہی, اس کو پہنچا دیں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, سورہ یوسف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں. الا بصیرہ, بصیرت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, جس طرح سورہ نحل کے اندر فرمایا گیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اپنے رب کے راستے کی طرف پکار لگاتے چلے جاؤ. یہاں جو ہے وہ ہمیشگی کا جو ہے اصول جو ہے اس آیت کے اندر سے ملتا ہے کہ یہ لگاتار کرنے والا کام ہے, اس کے لیے کوئی مخصوص موسم نہیں ہے, کوئی مخصوص سیزن نہیں ہے. جب جب ایمان والوں کو موقع ملتا ہے وہ اس موقع کی آڑ میں رہتے ہیں, تلاش میں رہتے ہیں. جیسے ہی تھوڑا سا ماحول ان کو سازگار ملتا ہے وہ اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں فرمایا حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, بہترین, دلوں کو چھونے والی, دلوں کو پسند کرنے والا انداز اختیار کرتے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن, جادل جو ہے جھگڑے کو کہتے ہیں, لیکن احسن کا لفظ جو آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں لیکن بہترین انداز کے ساتھ دلائل رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے, جھگڑے سے بچتے ہیں. یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ اس دعوت کو پھیلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکہ کے اندر دعوت دیتے ہیں, مکہ والے نہیں مانتے, مخالفت کرتے ہیں, طائف کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں دعوت دیتے ہیں. इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो, वो बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, अल्लाह के रसूल आपके ऊपर सबसे सख्त दिन कौन सा था? तो फरमाते हैं ताइफ वाला उकबा का दिन, कि जब मैंने अपने आप को ताइफ के सरदारों के ऊपर पेश किया, इस दावत को पेश किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बजाय इसके वो इसकी ताईद करते, उन जालिमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उबाश लड़के छोड़ दिए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आगे चल के एक जगह बैठते हैं, आराम करते हैं, और फरिश्ता जो है वो आता है और कहता है अगर आप हुक्म दें तो इन दो पहाड़ों को मिला दिया जाए और उसके दरमियान ये जो बस्ती है इसकी चटनी बना दी जाए, पीस के रख दिया जाए इनको। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई ईमान ले आए। दाई जो है वो ना उम्मीद नहीं होता कि दावत देने के बाद ना उम्मीद हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उनके लिए खैर की दुआ करते हैं, और फिर ऐसे ही होता है उनकी नस्लें जो हैं वो ईमान लेकर आती हैं। जब कुरान के अंदर सूरह शुरा के अंदर ये आयत उतरती है वो अंजिर अशीरा तकल अकरबीन, कि अल्लाह के नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने खानदान वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके सामने जो है ये दावत रखते हैं, अपनी फूफी से मुखातिब होते हैं, अपनी बेटी से मुखातिब होते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा ये गुमान ना करना कि मैं अल्लाह के रसूल की बेटी हूं, क़यामत वाले दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, दुनिया के अंदर कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, जो है देने के लिए तैयार हूं, क़यामत वाले दिन ये गुमान ना करना कि मैं अल्लाह के रसूल की बेटी हूं। देखें कितनी जबरदस्त नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी को करते हैं। ये वाकयात ये मामलात जो हैं ये हमारे लिए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें ये खालिस ईमान समझने की तौफीक दी है तो अब इसका ये हक है कि हम इसको आगे फैलाएं। चिराग से चिराग जलता है, दीन इस्लाम अपने मानने वालों को इनफरादियत का दर्स नहीं देता, ये इज्तमाईयत का दर्स देता है कि इस दावत को आगे फैलाया जाए, इस दावत को आगे पहुंचाया जाए। नताइज का जिम्मेदार अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नताइज लेकर आता है। बाज़ुकात ऐसे होता है कि एक शख्स को अरसा दराज दावत दी जाती है, वो मसाजिद के अंदर भी आता है, हमारी दरसों के अंदर भी आता है, लेकिन ईमान उसके दिल के अंदर दाखिल नहीं होता। ये अक्सर जो है ये मामला हमारे सामने होते रहते हैं। और बाज़ुकात ऐसे होते हैं कि किसी शख्स को थोड़ी सी दावत दे दी जाए, वो मुतवज्जे होता है और ईमान को कबूल कर लेता है। नताइज की जिम्मेदारी अल्लाह की है, मेहनत करना हमारा काम है, दावत देना ये जिम्मेदारी पूरी करना ये ईमान वालों की ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है। ये इज्तमाआत जो हैं ये इसीलिए रखे जाते हैं। कल अमीर साहब ने जुमे के अंदर भी यही बयान किया, यहां आए हैं यहां से कुछ लेके जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तो ईमान दे दिया है, लेके क्या जाना है, ये दूसरों के लिए लेके जाना है। अब इस ईमान को दूसरों तक भी पहुंचाना है, अमल की बात सुनी है तो खुद अमल करना है, ईमान की बात सुनी है तो इसके ऊपर इस्तकामत दिखानी है और इसको लेके आगे चलना है, इस काफिले को बढ़ाना है, शैतान के लश्कर को कम करना है। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारी ड्यूटी है। निसाई के अंदर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, अगर ताकत है तो हाथ से रोका जाए। और अगर इतनी ताकत नहीं है, इतना हौसला नहीं है, तो उसको जुबान से रोका जाए, मना किया जाए, तबलीग की जाए। और अगर इस कदर भी ताकत नहीं है तो फिर दिल से बुरा जाना जाए उसको। और दिल से बुरा जानना यह है कि कम से कम खुद बुराई से अलहदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान ही के अंदर फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, तुम में से तो एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा ग्रोह होना चाहिए, यदउना इलल खैर, जो लगातार खैर की दावत देता रहे। यामरून बिलमारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो नेकियों की तालीम दे और बुराइयों से मना करे। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही फला पाने वाले हैं, ये फला पाने वाले हैं। इसी तरह देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हज्जतुल वदा के ऊपर भी यही तालीम देते हैं। एक बड़ा मजमा इकट्ठा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ये उनका अक्सर ये तरीक़ाकार था कि वो किसी बात को समझाने के लिए सहाबा कराम के सामने सवालात करते कि आज कौन सा दिन है। सहाबा कराम जो है वो खामोश हो जाते हैं, हालांकि उनको पता था कि ये कुर्बानी का दिन है। वो खामोश हो जाते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लम आज इस दिन का नाम ही तब्दील कर दें। फिर पूछते हैं ये कौन सा शहर है, तो फिर सहाबा कराम जो है खामोश हो जाते हैं। हो सकता है, पता तो है कि ये मक्का शहर है, लेकिन सहाबा कराम दिल के अंदर गुमान करते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर का नाम तब्दील कर दें। तो फरमाया कि ये हुरमत वाला शहर है, तुम्हारा खून एक दूसरे के ऊपर हराम है, और आज इस मौका के ऊपर तुम्हें जो वाज़ नसीहत की जाती है, ये हाजरीन जो है ये गायबीन तक पहुंचाएं इस मामले को। बसा औकात ऐसे होता है कि जो सामने बैठा हुआ होता है, जो बराए रास्त सुनता है, वो उससे इतनी नसीहत हासिल नहीं करता कि जिस तक पहुंचाया जाता है वो उससे नसीहत हासिल करता है। फतह मक्का के फतह खैबर वाले दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते हैं कि कल ये झंडा जो है मैं उस शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह कल उसके हाथ के ऊपर खैबर को फतह करेगा, और वो झंडा जो है अली रजी अल्लाह को दिया जाता है। अली रजी अल्लाह को जो है अगले दिन वो झंडा दिया जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली, तुम खैबर का मामला किस तरह से करोगे? तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम, मैं उनको ईमान की दावत दूंगा यहां तक कि वो हमारी तरह हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं कि अली, अल्लाह की कसम कि जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर तेरी दावत की वजह से कोई शख्स ईमान के अंदर आ गया तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। माज बिन जबर रजी अल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब भेजते हैं यमन की तरफ, तो उनको भी यही नसीहत करते हैं, क्या माज तू ऐसी कौम की तरफ जा रहा है जो अहले किताब हैं, उनको सबसे पहले इस बात की दावत देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कि वो अल्लाह को अपना इलाह मान लें, शिर्क से तौबा कर लें। फरमाया उसके बाद उनको अगली दावत देना कि तुम्हारे ऊपर दिन और रात के अंदर 5 नमाजें फर्ज हैं, साल के अंदर रमज़ान का एक महीना जो है उसके साम जो है वो फर्ज हैं, इसी तरह साल में एक दफ़ा इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है जो मालदारों से ली जाएगी और गुरबा के अंदर तकसीम की जाएगी। ये देखें, इन सारे मामलात के अंदर दावत जो है वो गालिब है। पहले दावत दी जाए, ईमान की दावत दी जाए, और अगर इस दावत के अंदर सुस्ती की गई, कोताही की गई, یہ دیکھیں شیطان اس انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کو بڑا تجربہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے مار کھائے گا۔ ابلیس شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اللہ ہی کا منکر ہو جائے، اللہ کو نہ مانے۔ جب وہ اس کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، کوئی شخص اللہ کو ماننے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، تو اگلا وار یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کو اکیلا نہ مانے۔ جب اس کے اندر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کا اگلا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کو اعمال کے اندر پیچھے کیا جائے، بس یہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا ہے۔ جب وہ اعمال کے اندر بھی بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب یہ ایمان کے اندر آ گیا ہے، یہ آگے دعوت کو نہ پھیلائے، اس کے ذہن کے اندر یہ بٹھا دیا جائے کہ بس میں ایماندار ہو گیا ہوں، میں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، میرا بیڑا پار ہو گیا، اب کوئی جاتا جہنم میں جاتا ہے تو بے شک جائے۔ یہ شیطان کے اگلے وار ہوتے ہیں کہ وہ اعمال سے پیچھے کرتا ہے، دعوت دینے سے پیچھے کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس دعوت کو آگے لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کشتی والوں کی مثال بیان کی ہے، کہ کشتی کے اندر مسافر جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، باہم قرا ڈالتے ہیں، اور کسی کو کشتی کی اوپر والی منزل میں جگہ ملتی ہے، اور کچھ افراد کو کشتی کے طے کے اندر نیچے والے حصے کے اندر جگہ ملتی ہے۔ اور جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اوپر آتے ہیں، اوپر والوں سے تقاضا کرتے ہیں، اور یہ تقاضا جب بڑھتا ہے تو اوپر والے برا مناتے ہیں کہ یہ بار بار ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ان کی اس خفگی کو نیچے والے محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے خفا ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم پانی نیچے سے حاصل کر لیں، مچھلی کی کشتی کی تہہ سے حاصل کر لیں۔ تو وہ نیچے سے کشتی کا تختہ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو اس عمل سے نہ روکا، یہ نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والوں کو بھی ڈبو دیں گے۔ فرمایا یہی مثال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، کہ اگر یہ اوپر والے دعوت نہیں دیں گے، دعوت کو آگے نہیں پھیلائیں گے، اور نیچے والوں کو نہیں روکیں گے، تو یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف کے اندر بھی مچھلی والوں کا تذکرہ کیا کہ جو ہفتے والے دن بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، جو ہفتے والے دن جن کو روکا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ بطور آزمائش تھی ان کے لیے، اور ان میں سے تین گروہ بن گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، ایک وہ جو ان کو روکتا نہیں تھا، وہ ان کو روکتا نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا اللہ کی نافرمانی سے، کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا گروہ جو منع نہیں کرتا تھا، وہ ان کے اوپر لان تان کرتا تھا تیسرے گروہ کے اوپر، کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ ان کو پکڑے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے، تو ہم پھر تیسرے گروہ کو بچاتے ہیں، یہ منع کرنے والا، ہم تیسرے گروہ کو بچا لیتے ہیں، اور جو دیگر گروہ تھے دو، ان کو اللہ رب العزت عذاب کے اندر پکڑتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، نیکی کی تعلیم دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس کی اکثریت کے اوپر شیطان کا وار چل چکا ہے، آج دیکھیں اسلام کے نام کے اوپر ان گنت فرقے اور گروہ جو ہے وہ وجود میں آ چکے ہیں. آج اگر ان لوگوں کو نہیں کوئی روکے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ اور یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ کس نے ان کو روکنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں جو ہے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے تو ہم نے پھر اب اس کا حق ادا کرنا ہے. آج اللہ رب العزت کو جو ہے منہ بھر بھر کے گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ شرک جو ہے یہ اللہ کے لیے گالی ہے. جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت جو ہے گالی کے مترادف قرار دیتا ہے. آج اگر ہمیں کوئی گالی دے، ہمارے والدین کو کوئی گالی دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ساری زندگی کے لیے اسے مقاطع کر دیتے ہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے بندو، اس رب کو آج منہ بھر بھر کے گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ایماندار جو ہیں وہ اپنے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی صنعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے دینی دنیاوی دوسرے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس دعوت کو دینا ہے، اس دعوت کو پہنچانا ہے. ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے. ما لکم لا ترجون اللہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی بڑائی نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے وقار اور اس کی بڑائی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی دعوت کو لے کے اٹھا جائے، دعوت اللہ کی جائے، تربیتی پروگرام کیے جائیں، درس قرآن جو ہیں ان کو اپنایا جائے، درس قرآن کیے جائیں، سوال و جواب کی نشستیں رکھی جائیں، لوگوں کے سامنے یہ دلائل کھول کھول کے رکھے جائیں. کیا پتہ کس کے دل کے اوپر کس وقت اثر ہو جائے اور وہ کفر کو چھوڑ کے ایمان کو اختیار کر لے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات قول و فعل کے تضاد سے بجائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.